پیر 8 دسمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کی لال مسجد کی طالبات کی جانب سے آئی ایس یا داعش کی حمایت والا ویڈیو۔ حکومت کہتی ہے داعش کا وجود نہیں، لیکن پاکستان میں داعش کے وجود کے بارے میں تجزیہ کار نے کہا،
یہ ایک ایسی حقیقت ہے، داعش جیسی آنکھیں چرانا جو ہے اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ انٹرنیٹ پر شائع ہونے والی ایک ویڈیو میں لال مسجد اسلام آباد سے ملحقہ جامعہ حفصہ کی بعض طالبات نے شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی اخبار دی نیوز سے وابستہ صحافی عامر میر کہتے ہیں،
ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے اور اس میں جامعہ حفصہ کی طالبات کا ایک گروپ ہے جو اپنی سپورٹ کا اعلان کر رہی ہیں، جو اسلامک اسٹیٹ ہے لیڈ بائی ابو بکر البغدادی، اور وہ ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنے کا اعلان کر رہی ہیں، اور ساتھ میں وہ پاکستانی طالبان جو ہیں اور دوسرے ملیٹنٹس ان پہ یہ زور دے رہی ہیں کہ وہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے ابو بکر البغدادی کی اور ان کی جو فوجی کاروائیاں چل رہی ہیں ان میں ان کا ساتھ دیں۔
پاکستان کے شہر لاہور کے ایک الیکشن ٹریبیونل نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست پر قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے حلقہ انتخاب این اے 122 میں ڈالے جانے والے ووٹوں کے تھیلے کھولنے اور ان کی تصدیق کا حکم دیا ہے۔ ادھر فیصل آباد میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص کی ہلاکت کے بعد حالات کشیدہ ہیں۔ عمران خان نے اپنی حکومت مخالف تحریک کے سلسلے میں ملک کے مختلف شہروں میں سڑکوں کی ناکہ بندی کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، جس کا آغاز انہوں نے آج فیصل آباد سے کیا ہے۔ انہوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ آئندہ ان کے کارکن بھرپور جواب دیں گے۔
اگر ہم جمہوریت میں مانتے ہیں اور پرامن رہتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ چاہتے ہیں، آپ دیکھنا لاہور میں ہم کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے لاہور میں یہ کیا، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ لاہور میں ان کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا۔
کابل میں آج افغانستان میں نیٹو کے جنگی مشن کے باضابطہ خاتمے کی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ مشن کے کمانڈر امریکی جنرل جان کیمپبیل نے ان ہزاروں افغان اور اتحادی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جو شدت پسندوں کے خلاف جنگ میں ہلاک یا زخمی ہوئے۔ جنرل کیمپبیل نے اسے ترقی اور قربانی کا عہد قرار دیا۔ اگلے برس کے آغاز سے نیٹو کی ایک نئی فورس افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور مدد کا کام شروع کرے گی۔ بھارت کے دارالحکومت دلی میں حکام نے ٹیکسی بک کرانے کی بین الاقوامی سروس اوبر پر پابندی لگا دی ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
بھارتی حکام نے یہ فیصلہ اوبر کے ذریعے بک کرائی جانے والی ایک ٹیکسی کے ڈرائیور کے ہاتھوں ایک مسافر کے ساتھ مبینہ ریپ کے واقعے کے بعد کیا ہے۔ خاتون مسافر نے ایک ریسٹورانٹ سے گھر جانے کے لیے کمپنی کی موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے ٹیکسی بک کرائی تھی، مگر ان کا کہنا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور انہیں گھر کے بجائے ایک ویران جگہ پر لے گیا جہاں ان کا ریپ کیا گیا۔ واقعے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اوبر امریکہ میں بنی تھی، مگر اب اس کی سہولت دنیا کے کئی شہروں میں دستیاب ہے۔
فلپائنز میں طاقتور ہوائی طوفان کے آنے سے پہلے اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ علاقوں میں چلے جانے والے لاکھوں لوگوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ طوفان کے نتیجے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک ہوئے۔ تیز ہوائیں شدید بارشیں بھی ہوئیں، مگر اب ان کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ فلپائنی حکام کہتے ہیں کہ پچھلے برس کے طوفان کے بعد بنائے جانے والے منصوبے کی وجہ سے زیادہ اموات نہیں ہوئیں۔ پچھلے سال طوفان کے نتیجے میں 7,000 لوگ مارے گئے تھے۔ امدادی گروپ پلان انٹرنیشنل کے ہنگامی امداد سے متعلق اہلکار رچرڈ سینڈیسن نے کہا، کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ نقصان کم سے کم رہا۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ ٹیکلوبن کے قصبے سے 70,000 سے زیادہ لوگوں کو پہلے سے ہی محفوظ جگہوں پر منتقل کیا جا چکا تھا۔ جنوبی افریقہ کے ایک جج نے برطانوی تاجر شرین دیوانی کے خلاف ان کی بیوی کے قتل کا مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ مسٹر دیوانی پر الزام تھا کہ انہوں نے کرائے کے قاتل کے ذریعے کیپ ٹاؤن میں ہنی مون کے دوران اپنی اہلیہ اینی کو قتل کروایا۔ چین کی ایک عدالت نے ملک کے شوری زدہ مغربی صوبے سنکیانگ میں 2 حملوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے الزام میں 8 افراد کو موت کی سزا سنائی ہے۔ 5 دیگر ملزمان کو معطل شدہ سزائیں دی گئی ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی ملک کے طرز حکمرانی میں سارے اختیار اعلیٰ سطح پر مرتکز رکھنے کے خلاف بولے ہیں. انہوں نے یہ تاثر بھی دیا ہے کہ اسی نظام کی وجہ سے مختلف شعبوں میں کرپشن پیدا ہوئی ہے، جن میں میڈیا اور اشتہارات کی صنعت بھی شامل ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مسٹر روحانی نے بظاہر بالواسطہ طور پر ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی اور ان کے ماتحت طاقتور خفیہ ادارے پاسداران انقلاب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. دنیا کے سب سے بڑے مال بردار بحری جہاز نے، جو قریباً 20,000 فولادی کنٹینر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، آج چین سے یورپ کے لیے اپنا سفر شروع کیا ہے. یہ چینی جہاز ہے، 400 میٹر لمبا ہے، طیارہ بردار بحری جہاز سے بھی بڑا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نام نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں.
رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
ہمارے نام نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت پاکستان میں NA 122 کے ووٹوں کی جانچ پڑتال کے حکم سے لیڈ کر رہی ہے، اور فیصل آباد میں پی ٹی آئی نواز لیگ کے کارکنان میں تصادم دوسرے نمبر کی خبر ہے. لیکن آئیے سیربین کے، ریڈیو سیربین کے بڑے موضوع پر فوراً نظر کرتے ہیں. خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ میں ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دولت اسلامیہ یا IS کی حمایت پاکستان میں اسلام آباد میں واقع لال مسجد یا جامعہ حفصہ کی طالبات بھی کرتی دکھائی دی ہیں. ادھر IS نے ملک شام میں قائم اپنی ایک تربیت گاہ کا نام بھی لال مسجد کے عبدالرشید غازی کے نام سے منسوب کیا ہے. پاکستانی ذرائع ابلاغ میں یہ خبر صحافی عامر میر نے کوٹ کی. میں نے عامر میر سے بات کی اور پوچھا کہ ویڈیو میں کون سے ایسے مناظر ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جامعہ حفصہ کی طالبات عملاً IS کی حامی ہیں.
ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے اور اس میں جامعہ حفصہ کی طالبات کا ایک گروپ ہے جو برقع پوش خواتین ہیں اور اپنی سپورٹ کا اعلان کر رہی ہیں جو اسلامک اسٹیٹ ہے لیڈ بائے ابو بکر البغدادی، اور وہ ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنے کا اعلان کر رہی ہیں، اور ساتھ میں وہ پاکستانی طالبان جو ہیں اور دوسرے ملیٹنٹس ان پہ یہ زور دے رہی ہیں کہ وہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے ابو بکر البغدادی کی اور ان کی جو فوجی کاروائیاں چل رہی ہیں ان میں ان کا ساتھ دیں.
تو عامر میر، یہ جو برقع پوش طالبات ہیں جامعہ حفصہ کی، ان کی تعداد کتنی ہوگی اندازاً ویڈیو میں؟
جو نظر آ رہی ہیں ان کی تعداد تو کوئی 12-15 ہے. ایک بینر ہے جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے اور اس کے سامنے یہ کھڑی ہیں. کالا بینر ہے، اس میں وائٹ کلر سے یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس طرح عموماً ان کی جو ویڈیوز آتی ہیں، اسلامک اسٹیٹ کے لوگ بھی اگر کسی کو یرغمال بنائیں تو ہاسٹیجز کی ویڈیو اسی طرح بناتے ہیں.
تو عامر میر، کیا اس معاملے پر لال مسجد یا جامعہ حدثہ کا موقف جاننا چاہا آپ نے؟ ان کی طرف سے کچھ پتا چلا؟
جی، میری ام احسان صاحبہ جو ہیں پرنسپل جامعہ حدثہ کی، ان سے تفصیلی بات ہوئی آج. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو گرل اسٹوڈینٹس ہیں دے آر جسٹیفائڈ ان دیئر ڈیکلریشن آف سپورٹ ٹو دی اسلامک اسٹیٹ. چونکہ جب لال مسجد کا آپریشن ہوا 2007 میں، تو بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ان لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ. چونکہ جامعہ حفصہ کو تو ٹوٹلی ڈیمالش کرنا پڑ گیا تھا، تو وہ کہتی ہیں اس آپریشن میں ان کے ڈیئر ونز بھی مارے گئے، خواتین جو تھیں اسٹوڈینٹس ان کو ہیومیلیٹ بھی کیا گیا. تو ابو بکر البغدادی ہیں، ان کو ایک ایسا خلیفہ نظر آتا ہے جس کا وہ ساتھ دیں گی. ان کا یہ خیال ہے کہ مستقبل میں اس طرح کی زیادتیاں ریپیٹ نہیں ہوں.
عامر میر، آپ کو یاد ہوگا کہ جن کی جان گئی تھی لال مسجد کے آپریشن میں، ان کی بھی تو ایک آرگنائزیشن ہے نا، شہداء
لال مسجد شہداء فاؤنڈیشن کا بھی میں نے موقف لیا.
جی وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟
جی اصل میں جو حسان ہیں وہ نہ صرف جامعہ حفصہ کی پرنسپل ہیں اور مولانا عبدالعزیز کی اہلیاں ہیں، بلکہ وہ لال مسجد شہداء فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن بھی ہیں، اور لال مسجد شہداء فاؤنڈیشن ہی مولانا عبدالرشید غازی کا مرڈر کیس جو ہے جنرل مشرف کے خلاف، اس کی پیروی کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو میری جب بات ہوئی لال مسجد شہداء فاؤنڈیشن کے صدر تھے جو طارق اسد ایڈوکیٹ، تو ان کا موقف جو تھا دیٹ واز انٹائرلی ڈفرینٹ. انہوں نے کہا کہ میں مذمت کرتا ہوں اس قسم کا جو بھی ڈیکلریشن آف سپورٹ ہے جامعہ حفظہ کی طالبات کی طرف سے اسلامک اسٹیٹ کے لیے. ہماری جو تنظیم ہے اس کا بنیادی مقصد لال مسجد کے آپریشن کے متاثرین کی قانونی امداد ہے، اور ہمیں کسی بھی قسم کی دہشت گرد تنظیم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے.
لیکن عامر میر، اطلاع تو یہ بھی ہے کہ لال مسجد میں جنرل مشرف کے دور کی فوجی کاروائی میں مارے جانے والے غازی عبدالرشید کے نام سے آئی ایس کا ایک تربیتی مرکز یا ٹریننگ کیمپ قائم ہے، یہ مرکز کہاں ہے؟ اس کے بارے میں کیسے معلومات سامنے آ رہی؟
سنا یہ گیا ہے کہ جو پاکستان سے بہت سارے جہادی تنظیموں کے لوگ دو برس کے دوران عراق میں اور سیریا میں جو داعش کی کاروائیاں چل رہی ہیں ان میں حصہ لینے کے لیے یہ پاکستان سے وہاں گئے، جن میں لشکر جنگوی کے، تحریک طالبان کے، حرکت الجہاد الاسلامی کے، حرکت المجاہدین کے بہت سارے فائٹر شامل ہیں. تو وہاں پر انہوں نے مولانا عبدالرشید غازی کے نام سے ایک مسجد بنا رکھی ہے، اور جو تحریک طالبان پاکستان کا قیام امن میں آیا تھا 2007 دسمبر میں، یہ دراصل لال مسجد کے جو فوجی کاروائی تھی اس کے ریئیکشن میں تحریک طالبان پاکستان بنائی گئی تھی. اس لیے جو ٹی ٹی پی کے سابق فائٹرز آپ کہہ لیں، مختلف تنظیموں سے وابستہ، وہ جو آئی ایس کے ساتھ مل کر وہاں لڑ رہے ہیں، تو وہاں انہوں نے ایک مسجد بھی جو ہے اس کو بھی رشید غازی کے نام پہ
رکھ دیا، اس کا نام
موسوم کر دیا.
عامر امیر، کیا اس معاملے میں آپ نے پاکستانی حکام سے ان کا موقف حاصل کیا؟ کیونکہ بیشتر پاکستانی حکام بشمول وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سب مسلسل تردید کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہے، کم از کم عملی طور پر نہیں ہے.
دیکھیے، چودھری نثار علی خان ایک روز ایک بات کرتے ہیں، دوسرے روز دوسری بات کرتے ہیں. جس روز انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان میں داعش کا کوئی وجود نہیں، اس روز دراصل ان کی وزارت داخلہ ایک لیٹر، آفیشیل لیٹر جاری کر چکی تھی تمام چار پروونشل ہوم ڈپارٹمنٹ کے نام، جس میں ان کو بتایا گیا تھا کہ داعش پاکستان کے چاروں صوبوں میں اپنی کاروائیوں کا آغاز کر چکی ہے، تو ان کے خلاف فوری اقدامات کیے جائیں. اور پھر اب تو ریکارڈ پر چیزیں ہیں کہ پاکستان کے کئی علاقوں سے داعش کے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. پشاور میں جنہوں نے داعش کے سب سے پہلے پوسٹر بانٹے، بینرز لگائے، ان کے پمفلٹس تقسیم کیے انہوں نے 2014 میں. اس کے بعد لاہور میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، کراچی میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، کوئٹہ میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایسے لوگوں کی جو داعش کی پبلسٹی کیمپین چلا رہے تھے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے، داعش جیسی آنکھیں چرانا جو ہے اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا.
یہ تھے صحافی عامر میر، کہ جن کے توسط سے آئی ایس کی حمایت والی اس ویڈیو کا احوال اخبارات میں سامنے آیا ہے. جامعہ حفصہ کی اعلیٰ اہلکار ام احسان سے بھی میرا رابطہ ہوا. میں نے گزارش کی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ادارے کی طالبات نے آئی ایس کی حمایت کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت میں ادارے میں نہیں، باہر ہوں، ڈیڑھ ایک گھنٹے میں رابطہ کر لیجیے. حسب وعدہ میں نے ڈیڑھ گھنٹے میں ان سے رابطہ کرنے کی متعدد بار کوشش کی، لیکن پھر یہ رابطہ نہ ہو سکا. تو آئی ایس کا واقعتاً پاکستان میں وجود ہے یا محض اس کا ایک ڈھنڈورا ہے، ہوا پیدا کیا گیا ہے؟ اس پر میں نے افغانستان اور پاکستان کے امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی سے بات کی اور باور کرایا کہ پاکستان سے جامعہ حفصہ کی طالبات کی جانب سے آئی ایس کی حمایت کی اطلاعات ہیں. افغانستان سے اطلاع ہے کہ وہاں آئی ایس کے حامی گرفتار ہوئے ہیں. تو کیا واقعتاً اس خطے میں آئی ایس یا داعش کا وجود ہے؟
دیکھیں، وجود تو یقیناً ہے، لیکن ابھی اتنا بڑا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آئی ایس کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں. تحریک طالبان پاکستان جس کے سربراہ مولانا فضل اللہ ہیں، اس کے 6 کمانڈروں نے اعلان کیا تھا کہ وہ آئی ایس کا ساتھ دیں گے. اس کے علاوہ جماعت الاحرار، یہ تحریک طالبان پاکستان کا ایک گڑا تھا جو ان سے علیحدہ ہو گیا، اور یہ خاص طور پہ مومن ایجنسی میں کام کر رہا ہے، انہوں نے بھی داعش یا آئی ایس کی حمایت کا اعلان کیا. پھر کچھ انفرادی افغان کچھ کمانڈر ہیں، انہوں نے بھی اعلان کیا. لیکن دیکھیں، افغانستان کے طالبان نے ابھی تک ایسا کوئی اعلان نہیں کیا. سب سے بڑی قوت وہی ہے افغانستان میں، جو لوگ جنگ کر رہے ہیں پاکستان میں مولانا فضل اللہ کی جو تحریک طالبان پاکستان نے اعلان نہیں کیا، ابھی تک جن لوگوں نے اعلان کیا اس کے بارے میں آئی ایس نے نہ ان کا خیر مقدم کیا، نہ ان سے رابطہ کوئی ہوا، کوئی ان کا سربراہ بھی مقرر نہیں ہوا پاکستان کے لیے یا افغانستان کے لیے. تو یقیناً آئی ایس کی خواہش تو ہوگی کہ یہاں پر حمایت حاصل کی جائے، اور انہوں نے کوشش بھی شاید کی تھی جب انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر آصف صدیقی کو رہا کیا جائے، ان کے بدلے وہ جو امریکی ان کے پاس قید تھے ان کو رہا کریں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. لیکن ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایس یہاں سے القاعدہ سے ان کی قوت میں اضافہ ہو گیا ہے یا یہ ایک بڑی تنظیم بنی ہے. وہی پرانے لوگ جو پہلے القاعدہ کے ساتھ تھے وہ ابھی آئی ایس کا ساتھ دے رہے ہیں.
تو رحیم اللہ سزائی، یہ تو منظر آپ نے واضح کر دیا، لیکن پاکستان کے فوجی افسران اور انتظامی اہلکار، یہاں تک کہ اعلیٰ ترین سطح سے خود وزیر داخلہ تک، مسلسل یہ لوگ تردید کرتے رہے ہیں کہ آئی ایس یا داعش کا ملک میں کہیں کوئی وجود نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ آئی ایس کے حامی لوگ ہیں، متاثرہ لوگ ہیں. القاعدہ کے لیے بھی ایسی حمایت پہلے موجود تھی، پھر اس میں کمی واقع ہوئی. تو چونکہ آئی ایس ایک نئی قوت ہے، اس نے کافی علاقے کے اوپر قبضہ بھی کر لیا، خلافت کا اعلان کر دیا، تو اس لیے یہاں پر کافی اس کے ہمدرد موجود ہیں. لیکن بحیثیت ایک تنظیم کے آئی ایس ابھی تک یہاں پہ نہیں بنی. البتہ اس کے حامی لوگ موجود ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ اس تنظیم کو مضبوط کرے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حق میں یہاں پہ وال چوکنگ ہوئی ہے، ان کے حق میں نعرے بازی بھی ہوئی، لکھے گئے، جھنڈے لہرائے گئے. یہ پاکستان میں بھی ہوا، افغانستان میں بھی ہوا. یہاں پہ جو مقامی ملیٹنٹس ہیں، طالبان، جہادی، وہ آئی ایس کو چلا رہے ہیں، لیکن آئی ایس کے جو اپنی تنظیم ہے اس کے لوگ ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچے.
تو اگر رحیم اللہ سزائی آپ کی بات مان لی جائے تو آئی ایس کی اس بڑھتی ہوئی حمایت کا عملی طور پر اس خطے میں، یعنی پاکستان اور افغانستان پر، کیا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آئی ایس القاعدہ سے ایک بڑی قوت بن پائے گی ہمارے خطے میں؟ کیونکہ القاعدہ کا تو یہاں پر وجود ہے، اس کے لوگ پکڑے گئے، مارے گئے، افغان طالبان نے ان کو پناہ دی، پاکستانی طالبان نے ان کی حمایت کی. یہی طالبان یا جہادی پہلے القاعدہ کے ساتھ تھے، وہی لوگ ابھی آئی ایس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ القاعدہ کمزور ہو رہی ہے اور آئی ایس کی قوت میں یہاں پہ اضافہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں کوئی نئے لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے، وہی پرانے لوگ ہیں جو پہلے ہی پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، یا افغانستان کی حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، یا امریکہ کے مخالف ہیں. وہی لوگ پہلے القاعدہ کے ساتھ تھے اور ابھی وہ آئی ایس کا ساتھ دے رہے ہیں.
تو دوسرے لفظوں میں
سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی قوت یہی رہی جو آج کل ہے، اس میں مزید کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوا، تو پھر تو یہی صورتحال رہے گی.
تو کیا خود افغان اور پاکستانی حکام بھی اس کو اسی طرح کا خطرہ سمجھ رہے ہیں؟
دیکھیں، آپ نے تو پاکستانی حکام کے بیانات کا ذکر کیا، جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ یہاں پہ آئی ایس کا وجود نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھتے. اور افغانستان میں بھی ہم نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پر حکومت نے کوئی بڑی پریشانی کا اظہار کیا ہو، کیونکہ افغان طالبان جب تک آئی ایس کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ ایک بڑی تنظیم یہاں پر نہیں بن سکتی. افغان طالبان نے القاعدہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور اس کی قوت میں کافی اضافہ ہوا تھا. میرے خیال میں اگر ایسا کوئی حملہ ہو جائے، بڑا حملہ یہاں پر، اور آئی ایس اس کی ذمہ داری قبول کرے، پھر شاید یہ اپنی کوئی نئی حکمت عملی بنائیں گے اس کو روکنے کے لیے.
پاکستان میں آئی ایس کا وجود اور اس کے خد و خال مبینہ صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے رحیم اللہ یوسفزئی. افغانستان میں آئی ایس کے حامی افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، جو لوگ مسلح تھے اور دہشت گردی کے مختلف کارروائیوں میں مصروف تھے. میں نے اس سلسلے میں افغانستان میں اس قسم کی تنظیموں، بالخصوص طالبان اور ان کے بدلتے رنگوں اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق کئی کتابوں کے مصنف موسیٰ خان جلال زئی سے بات کی.
یہ تو تقریباً کوئی 15 افراد بتائے جاتے ہیں اور ان کا تعلق داعش یعنی اسلامک سٹیٹ تنظیم کے ساتھ بتائے جاتے ہیں، اور اسلامک سٹیٹ نے گزشتہ مہینے یہ خبریں آئی تھے افغان پریس میں کہ انہوں نے افغانستان کے صوبہ غزنی کے ڈسٹرکٹ اندر میں ایک سینٹر بنایا ہے جہاں پر وہ انہوں نے غزنی میں ایک ڈسٹرکٹ میں کاروائی کی ہے اور کافی سارے لوگوں کو بشمول افغان فوج کے قتل کر دیے.
تو یہ کتنے عرصے میں کی لوگوں نے کاروائی ہے داعش والوں نے؟
پچھلے مہینے غزنی میں جہاں پر ہزارہ یعنی اہل تشیع لوگ زیادہ رہتے ہیں وہاں پر کیے اور تقریباً 100 افراد انہوں نے قتل کیے ہیں جس میں زیادہ تر افغان فوجی تھے اور بچے اور عورتیں بھی شامل تھے.
تو اچانک ان لوگوں نے یہ کاروائی شروع کی یا ان کا وجود پہلے سے تھا اور اب یہ باہر سامنے آ رہے ہیں؟
ان کا تو نیٹ ورک 3-4 مہینے سے افغانستان کے مختلف ضلعوں میں پھیلا ہوا ہے اور افغان طالبان نے آلریڈی اعلان کیا ہے کہ ہم ان کی کاروائیوں کو سپورٹ کریں گے اور اب تو پاکستانی طالبان نے بھی ان کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا ہے.
ان لوگوں کو عوامی حمایت حاصل ہے داعش والوں کو یا لوگ ڈر چھپ کر کے حمایت پہ مجبور ہوتے ہیں کہ بولیں گے تو مارے جائیں گے؟
میرے خیال میں عوامی حمایت حاصل نہیں ہے کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ داعش تنظیم یا اسلامک اسٹیٹ آرگنائزیشن ہے کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہے. اس طرح سامنے نہیں آئے ہیں جس طرح صبح سرحد میں مختلف دیواروں پہ لکھ رہی ہے کہ داعش تنظیم آ رہی ہے اور اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. افغانستان کے لوگوں نے پہلے بھی طالبان کے دور میں اسلامک اسٹیٹ کا بڑا تلخ تجربہ کیا ہے اور میرے خیال افغانستان کے لوگ اب کسی اسلامک اسٹیٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے.
تو آپ نے کہا کہ افغان طالبان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو کیا وہ ملا عمر کا ساتھ چھوڑ بیٹھے اور اب یہ ملا عمر کے پیرلل ایک متوازی تنظیم کے طور پر سامنے آ رہے ہیں لوگ؟
دیکھیں, طالبان تو دو قسم کے ہیں, ایک افغان طالبان ہے, ایک پاکستانی طالبان ہے. افغانستان کے اندر بھی بہت سارے گروپس ہیں طالبان کے, ایک ملا عمر کا گروپ نہیں ہے. ملا عمر گروپ کے علاوہ مقامی طالبان ہے, مثلا گلبدین حکمتیار گروپ کے ایک کمانڈر جو کہ شمالی افغانستان میں ہے, انہوں نے ان کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا ہے. اسی طرح دوسرے صوبوں میں چھوٹے چھوٹے گروپس نے اعلان کیا ہے. تو یہ نہیں کہ ملا عمر گروپ نے کیا ہے بلکہ مختلف گروپس جو کہ طالبان کے نام سے آپریٹ کر رہے ہیں انہوں نے اعلان کیا.
تو ان کے لیے پیسہ, ہتھیار, اسلحہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟
طالبان تو آپ کو پتا ہے ٹیکس لیتے ہیں لوگوں سے, جو ہے زبردستی فصلوں پہ بھی لیتے ہیں, گندم پہ بھی لیتے ہیں, نارکوٹکس کا ٹیکس بھی لیتے ہیں اور ٹرانسپورٹروں سے بھی پیسے لیتے ہیں, بزنس لوگوں سے بھی لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ جو ہے زبردستی بندوق کے زور پر پیسہ اکٹھے کر رہے ہیں اور اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں.
تو حکومت کے ریٹ کہاں ہیں ایسے میں؟
حکومت بہت کمزور ہے کیونکہ حکومت کے اندر بھی بہت سارے اختلافات ہیں. پرسوں افغان آرمی چیف نے افغان پریزیڈنٹ پہ جو ہے الزام لگایا اور ان کی حکومت بھی کہ وہ ہلمند اور کندھار میں افغان فوج کو نہ تو اسلحہ دے رہی ہے اور نہ دیگر فائنانشل سپورٹ دے رہی ہے. اسی طرح افغان سینٹ نے حکومت پہ الزام لگایا ہے کہ گورنمنٹ کے ہائر آفیشل جو ہے اپنی گاڑیوں میں طالبان اور دہشت گردوں کو مختلف مقامات پہ پہنچا رہی ہے.
جلال زئی صاحب, کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے آئی ایس کا افغانستان میں ابھرنا؟
بڑا سنگین مسئلہ ہے اور یہ افغان فوج کو کنزیوم کریں گے, افغان فوج کو ختم کریں گے اور یہ ان لوگوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے جو ان کا فوج ہے, وہ بڑے ٹرین لوگ ہیں اور ان کے خلاف افغان فوج کے اندر لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے اور یہ ایسے ٹرین ہو کر آئے ہیں جس میدان جنگ میں بھی جاتے ہیں وہاں پر کسی بھی فوج کو شکست دے دیتے ہیں.
تو یہ لوگ صرف افغانستان تک اپنے آپ کو محدود رکھ رہے ہیں جو داعش کے سپورٹر ہیں یا سیریا اور شام تک بھی جاتے ہیں؟ لوگ
جو افغانستان میں ہیں یہ تو پاکستان تک جائیں گے. پاکستان میں آلریڈی صبح سرحد بلوچستان ہنگو اور قرم ایجنسی ہے, وہاں پر جیسے کہ پاکستانی اخبارات میں رپورٹ کیے ہیں 12,000 افراد کو ابھی تک انہوں نے تربیت دی ہے. یہ جنوبی پنجاب تک یہ سلسلے میرے خیال میں جائیں گے یہ لڑی جو ہے.
لیکن خود ان کی حمایت میں یا ان کو اون کرنے کے لیے داعش نے شام یا عراق سے کوئی بیان نہیں دیا ابھی تک.
افغانستان کے اندر جو مختلف گروپ سے خصوصی طور پر گلبدین حکمتیار کے ایک کمانڈر نے پچھلے مہینے بیان دیا تھا کہ داعش کے اندر ہمارے اپنے لوگ ہیں اور افغان انٹیلیجنس سے بھی یہ رپورٹ دی تھی کہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے وہ ٹوپیاں جو پشاور والے پہنتے ہیں وہ ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں اور دیکھے گئے ہیں. افغانستان کے اندر تو ان کی موجودگی بڑے اسٹرانگ ہے بلکہ پاکستان کے اندر بھی ہے اور یہ ڈان اور دوسرے اخبارات نے رپورٹ بھی کی ہے.
افغانستان میں تو آئی ایس کے حامیوں کی بڑی اسٹرانگ موجودگی ہے. یہ تھے موسیٰ خان جلال زئی, جو افغانستان میں طالبان, ان کے بدلتے رنگ اور بدلتی سرگرمیوں کے بارے میں کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ان سے پہلے آپ نے رحیم اللہ یوسف زئی کو سنا, جنہوں نے پاکستان میں آئی ایس کے وجود اور کس طرح سے ان کے وہاں پر ہونے کے خدشات ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا. ظاہر ہے جس صحافی نے اس پورے ویڈیو کا حال بیان کیا جس میں جامعہ حفصہ کی طالبات کی جانب سے آئی ایس کی حمایت کا اعلان سامنے آیا, عامر
پورا نام عامر، میں دیکھ رہا ہوں اپنے کاغذ، عامر میر، اس لیے کہ میر کے نام کے دو تین صحافی ہیں، میں غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، عامر میر سے بھی آپ نے بات سنی. اچھا، پاکستان میں بھی اس وقت صورتحال ہے ان کے وجود کے بارے میں، افغانستان میں بھی ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ سعودی عرب میں 135 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، سب کے سب کسی نہ کسی طرح دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، اور خاص طور پر آئی ایس سے بھی ان کے ڈانڈے ملے ہیں جا کر کے. صحافی راشد حسین نے وہاں سے بات کی ہے، لیکن ظاہر ہے وقت اتنا ہے کہ ابھی میں ان کو فوراً تو یہاں لائن پر نہیں لوں گا، کوشش یہ ہوگی کہ یہ خبریں تمام ہوں، اسپورٹس کا احوال بھی آ جائے، اس کے بعد جا کر میں راشد حسین کو زحمت دوں گا. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کیا آپ سے یہ درخواست کروں کہ سنتے رہیے گا، بیچ میں بڑے موضوع کو چھوڑ کے نہ جائیے گا.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ،
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. جو ہی یہ پرومو آتا ہے اس کے بعد آپ کھیلوں کا احوال سنتے ہیں کہ آج کے دن کھیلوں کی دنیا میں کیا ہوا. اطلاع میرے پاس یہ آ رہی ہے کہ تکنیکی خرابی ہے، احوال ابھی نہیں آ پا رہا ہے، تو اس سے کم از کم یہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پروگرام لائیو آ رہا ہوتا ہے اور اس میں تکنیکی خرابیوں کے علاوہ کچھ نہ کچھ انسانی گزارشات بھی پیش آ سکتی ہیں. میں آپ کو اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر لیے چل رہا ہوں. وہاں پر اب بھی NA 122 کے ووٹوں کی جانچ پڑتال کا حکم ایک سر فہرست ہے. فیصل آباد میں PTI نواز لیگ کے کارکنوں میں تصادم ہوا ہے، وہ بھی خبر ہے. اچھا ہاں، اس کا حوال تو سیربین میں آنے والا ہے. چشمدید گواہ یا بیان کے طور پر وہاں سے ہوں گی سبا احتجاج، اور اسٹوڈیو میں بی بی سی اسلام آباد کے ایڈیٹر ہارون رشید میرے پاس آ گئے ہیں، تو ان سے سلسلے میں گفتگو رہے گی. تو اب میں اپنے ایڈیٹر سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، مجھ کو اسپورٹس کا احوال لینا ہے، نہیں لینا ہے، آیا ہے نہیں آیا. ہارون سے PTI پر بات کرنی ہے، لیکن وہ تو خبروں کے بعد ہوگی، ابھی تو ہرگز بھی نہیں ہوگی، ورنہ نہ ادھر یہ کام ہو سکے گا نہ وہ ہو سکے گا. ارے ہاں، جنوبی افریقہ میں شیرین دیوانی کے خلاف اہلیہ کے قتل کا جو مقدمہ چل رہا تھا وہ خارج ہو گیا، یعنی نکلا، مطلب کھودا پہاڑ نکلا چوہا. 2-3 سال سے ہنگامہ چل رہا تھا کہ موصوف نے اپنے ہنی مون کے موقع پر خود اپنی بیوی کو قتل کیا یا کروا دیا، لیکن اس کے بعد ناقص شواہد آئے، پورے بیانات نہیں آئے، جھوٹ در جھوٹ کے بیانات بدلتے گئے، جج نے اٹھا کر کے مقدمہ ہی خارج کر دیا. کر لو کمائی، اسے کہتے ہیں. تو نہ ہو سکتا تھا کہ کھیلوں کا احوال، تو وہ تو نہیں آیا. اب مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آج یہ ذمہ داری واقعی نبھائی گئی، نہیں نبھائی گئی، یہ اسپورٹس رکا تو کہاں رکا. حالانکہ پاکستان کا احوال، ٹیلر کی سینچری، پاکستان کو فتح کے لیے 247 رنز کا ہدف ملا ہے، دبئی میں کھیلا جا رہا ہے میچ، ایک روزہ کرکٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے راس ٹیلر کی عمدہ بلے بازی کی بدولت پاکستان کے لیے اچھا خاصا معقول ہدف دیا تھا، لیکن لائر وہ بھی نہیں آ سکا. ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ اسپورٹس کا احوال بالکل لائیو سامنے بیٹھ کر کے آتا تھا اور اس کے اندر خبریں بھر دی جایا کرتی تھیں، اور کرواؤ ریکارڈ، اور ان کو لے کر کے آؤ، پھر اس کے بعد بھگتو تکنیکی خرابی. خیر، میں نے وقفہ پورا کرنا تھا، اپنے ایڈیٹر کی ہدایت کے مطابق کر دیا، تو مجھے تو شاباش مل جائے گی. اب آیا ہے نصف سربین کا. اس موقع پر آتی ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں، یہ ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
انٹرنیٹ پر شائع ہونے والی ایک ویڈیو میں لال مسجد اسلام آباد سے ملحقہ جامعہ حفصہ کی بعض طالبات نے شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے. لاہور کے ایک الیکشن ٹریبیونل نے عمران خان کی درخواست پر قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے حلقہ انتخاب میں ڈالے جانے والے ووٹوں کے تھیلے کھول کر ان کی تصدیق کا حکم دیا ہے۔ کابل میں آج افغانستان میں نیٹو کے جنگی مشن کے باضابطہ خاتمے کی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ بھارت کے دارالحکومت دلی میں حکام نے ٹیکسی بک کرانے کی بین الاقوامی سروس اوبر پر پابندی لگا دی ہے۔ جنوبی افریقہ کے ایک جج نے برطانوی تاجر شرین دیوانی کے خلاف ان کی بیوی کے قتل کا مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی ملک کے طرز حکمرانی میں سارے اختیارات اعلیٰ سطح پر مرتکز رکھے جانے کے خلاف بولے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیربین کے بڑے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں، جو آئی ایس کی حمایت والا ویڈیو ہے جس میں پاکستان میں جامعہ حفصہ کی طالبات کی جانب سے آئی ایس کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ صحافی عامر میر کے توسط سے یہ اخبارات میں خبر سامنے آئی ہے۔ ان کے علاوہ آپ نے رحیم اللہ یوسفزئی اور موسیٰ خان جلال زئی سے بھی افغانستان اور پاکستان کے بارے میں بالترتیب ان کے وجود کے بارے میں سنی۔ آئیے میں اب آپ کو سعودی عرب لیے چلتا ہوں۔ وہاں متعدد ایسے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جن کا تعلق آئی ایس یا داعش سے براہ راست یا اس کے انتہائی سرگرم کارکنوں میں سے بتایا گیا ہے، جو ان کے لیے فنڈ جمع کرتے یا اسلحہ فراہم کرتے۔ تفصیلی احوال جاننے کے لیے میں نے جدہ سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے بات کی، اور گرفتار کیے جانے والے 135 افراد کے قوائف اور جملہ احوال جاننا چاہا۔
جی بالکل، غیر ملکی بھی شامل ہیں، لیکن ان میں جو غالب اکثریت ہے ان 135 لوگوں میں وہ سعودیوں کی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 109 سعودی ہیں اور 26 غیر ملکی ہیں، اور غیر ملکیوں میں سودان کے لوگ ہیں، یمن ہے، مصر ہے، لبنان ہے، افغانستان ہے، ایتھوپیا ہے، بحرین ہے، عراق ہے، لیکن 109 لوگ سعودی شہری ہیں، اور یہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، پریشان کن مارا۔
تو ان پر راشد حسین الزامات کیا ہیں؟
دیکھیں، مختلف طرح کے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ 40 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غیر ممالک میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں حصہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اسے سعودی عرب نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے کہ کوئی کسی جگہ لڑنے کے لیے جائے گا۔ تو 40 اس طرح کے لوگ ہیں، وہ ویپنز کے ساتھ پکڑے گئے ہیں۔ 54 ایسے لوگ ہیں جن کا انتہا پسند گروہوں سے تعلق بتایا جاتا ہے، وہ ان کے لیے فنڈز اکٹھے کرتے تھے، لوگوں کو ریکروٹ کرتے تھے، انہیں پناہ گاہیں مہیا کرتے تھے، ان کے لیے پروپیگنڈا کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ایسے 54 لوگ ہیں۔ 17 ایسے لوگ کہے جاتے ہیں جن کا عوامیہ، جو کہ مشرقی صوبہ ہے سعودی عرب کا، اس میں سیکورٹی ایجنسیز پہ فائر کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، ان پر اس طرح کے لوگ تھے، اور یہاں جو ایک چپکلش چل رہی ہے ایسٹرن پروونس میں اس کا حصہ تھے۔ تو اس سے مختلف طرح کے لوگ تھے جو پکڑے گئے ہیں، لیکن وہ یا تو انتہا پسند گروہوں سے تعلق رکھتے تھے یا پھر باہر لڑنے کے لیے۔
یہاں دو ضمنی سوال ہیں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں راشد حسین۔ پہلا تو یہ کہ یہ ان لوگوں کی جو کاروائیاں تھیں، ہفتے بھر میں ہوئی ہیں، 10 دن میں ہوئی ہیں، مہینے بھر میں ہیں، کب سے کب تک کے ہیں یہ لوگ؟
دیکھیے، یہ کہنا بڑا مشکل ہے، یہ بہت واضح نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ ابھی حالیہ کاروائی ہے، گزشتہ ہفتے دو ہفتوں کی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ نومبر کے اوائل میں یہاں ایک جگہ ہے الدلوہ مشرقی صوبے میں، اور یہاں یوم عاشور کے دن فائرنگ کی گئی تھی جس میں 3-4 لوگ مارے گئے تھے، اور اس کے بعد ایک اور کریک ڈاؤن ہوا تھا پورے ملک کا جس میں سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ بھی مارے گئے تھے، لیکن اس میں 73 لوگ پکڑے گئے جن میں سعودیز بھی تھے، 4 فارینرز بھی موجود تھے ان میں سے۔
تو آپ نے بتایا کہ 135 یہ جو افراد ہیں ان میں سے مسلح بھی تھے۔ سعودی عرب جیسے ملک میں اسلحہ، وہ بھی آتشی اور دور مار رینج کا، یہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کے ہاتھ کہاں سے لگا؟
اس کے بہت سے راستے ہیں۔ 1700-1800 کلومیٹر لمبی تو صرف پورس بارڈر ہے یمن سے، پھر عراق کا اتنا بڑا بارڈر ہے، پھر لوگ سیریا جاتے رہے ہیں، وہاں سے عراق کے ذریعے واپس آتے رہے ہیں۔ یہ ساری وہ ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں سعودیز انوالوڈ ہیں، اور گزشتہ چند ماہ سے یہ سوال اٹھتا رہا یہاں کہ سعودی اتنی بڑی تعداد میں، داعش کے ساتھ بھی کافی لوگ انوالوڈ ہیں، سیریا کا جو جسے جہاد یہ کہہ رہے ہیں ان میں بہت سے لوگ شامل ہیں، تو یہ سارے لوگ جب واپس آتے ہیں تو اپنے ساتھ اسلحہ لے کے آتے ہیں، اپنے ساتھ ایک سوچ لے کر کے آ رہے ہیں، اور پھر اس پرچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں لوگوں کو ریکروٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انسٹیبلٹی جو پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا اثر سعودی عرب پہ ڈائریکٹلی پڑ رہا ہے۔
چلیں، یہ ایک بات واضح ہو گئی جو خود مغربی ممالک کے تحقیقی حلقے یا تھنک ٹینک وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے ان کو خاصی حمایت مل رہی ہے, مالی تعاون مل رہا ہے, اسلحہ تک بھی رسائی مل رہی ہے آئی ایس یا داعش کو. تو سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کیوں محفوظ نہیں سمجھتا خود کو داعش سے؟ کیا حمایت کے الزامات غیر سرکاری حلقوں کے بارے میں لگتے ہیں, یعنی یہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہے اور بطور ریاست سعودی حکام داعش کو خطرہ سمجھتے ہیں؟
اب تو بالکل سمجھتے ہیں, اور سعودی حکام کی جو آفیشیل پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ داعش میں ہمارا ہم پر جو الزام ہے کہ ہم نے اس کے پروان چڑھانے میں مدد کی ہے وہ غلط ہے, ہمارا اس سے ذاتی تعلق نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر سرکاری سطح پہ نہیں تو غیر سرکاری سطح پر ان کے یہاں چاہنے والے لوگ موجود ہیں. الدلوہ میں جو شیعوں کے خلاف ایکسرسائز ہوئی تھی جس میں 4-5 لوگ یوم عاشور کے دن مارے گئے تھے دلوا میں, اس میں سرکاری حکام اس بات کو بمانگ دول کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق داعش سے تھا. اور اس کے بعد جو کریک ڈاؤن پورے ملک میں ہوا جس میں 73 مزید لوگوں کے پکڑے جانے کی خبر تھی, وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کا ایسا تھا جن کا کسی نہ کسی طرح سے تعلق داعش سے بنتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے خطے میں ایک جنگ جاری ہے اور اس جنگ کے اثرات یہاں سے لوگ گئے ہیں, اس سے انکار کوئی نہیں کر رہا ہے, ان میں سے کچھ واپس بھی آئے ہیں, اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. تو سعودی عرب محفوظ تو ان دیٹ سینس نہیں ہے, یہ بات تو بالکل واضح.
تو عام لوگوں میں داعش کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پاکستان اور افغانستان سے تو اطلاع یہ ہے کہ خاموش صحیح, مگر داعش کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے.
ایک طبقہ تو بالکل ہے یہاں جہاں ان کی حمایت میں اضافہ دیکھا جاتا ہے, لیکن سرکاری سطح پر اس وقت کم از کم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سعودی عرب داعش کو نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ اپنے آپ کے لیے, خود سعودی حکمرانوں کے لیے, خود سعودی حکومت کے لیے, سعودی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھ رہا ہے. اور اس کے خلاف یہاں تک بات ہوئی ہے کہ شہزادہ سعود الفیصل نے کہا کہ یہ صرف جہاز سے بم گرانے سے نہیں چلے گا, ہمیں زمینی فورسز چاہیے ہوں گے داعش کے مسئلے کو اوور کم کرنے کے لیے.
یہ تھے جدہ سعودی عرب سے صحافی راشد حسین. یہاں سیربین کا بڑا موضوع ختم ہوتا ہے لیکن ایک دوسرا اہم موضوع اب شروع ہوا چاہتا ہے. فیصل آباد میں آج پاکستان تحریک انصاف نے شہر بند کرا دینے اور وہاں پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا. اطلاعات ملی جلی آ رہی ہیں, وہاں ہنگامہ آرائی ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی کا ایک کارکن ہلاک ہوا ہے بعد میں, جس کے بعد وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے ریجنل پولیس آفیسر سے پورے واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے. گھنٹہ گھر پر فیصل آباد کے حالات کشیدہ رہے جہاں 200 سے 300 مسلم لیگ کے کارکنان جمع ہو گئے تھے, بینر لگا دیے گئے تھے کہ عمران خان ہم تمہاری کال مسترد کرتے ہیں, نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, انجمن اڑاتیاں, سبزی منڈی, فیصل آباد وغیرہ جیسے. دوسری جانب پی ٹی آئی کے حامی بھی زور و شور کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. صبح دکانیں کھلیں, اسکول بچے جا رہے تھے لیکن اس کے بعد حالات بدلے ہیں. وہاں پر لائٹ چوک پر سڑکوں پر ٹائروں کو آگ لگائی گئی اور پی ٹی آئی کے چند خواتین نے موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ شہر کے مرکز میں واقع گھنٹہ گھر چوک پر بھی حالات کشیدہ رہے جہاں دونوں جماعتوں کے کارکن سینکڑوں کی تعداد میں جمع تھے. پوری تفصیل ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے. کل پی ٹی آئی نے یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے. وہاں سے فیصل آباد سے ہماری ساتھی سبا اعتزاز کو آنکھوں دے کا احوال بیان کرنا تھا لیکن لگتا ہے میری قسمت میں تکنیکی خرابیاں آج خاصی لکھی گئی ہیں. تکنیکی خرابی رہی وہ نہ آ سکی. ہارون رشید اسلام آباد پاکستان کے ایڈیٹر میرے ساتھ ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں. یہ فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے, کیا یہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے ہارون؟
دیکھیں یہ پچھلے 3 ماہ سے جو پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے اسی کا یہ ایک نتیجہ ہے, اور میرا خیال میں وہاں کی جو صورتحال ہے اس طرح کے دونوں جو فریق ہیں حکومت اور جو پی ٹی آئی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ایک دوسرے پر جتنا زیادہ دباؤ ڈال سکیں. اپنے پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ احتجاج کے ذریعے, اور حکومت کا یہ ہے شاید موقف اور سوچ یہ نظر آ رہی ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کافی اس کا جو دھرنا تھا وہ تو تقریباً بقول مسلم لیگ نواز کے ناکام ہی وہ سمجھ رہے ہیں, تو اب عمران خان کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو وہ حکومت سے جس مضبوط پوزیشن سے بات کر سکتے تھے, تو وہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے. اور عمران خان جو ہیں وہ تنگ آمد بجنگ آمد, اب انہوں نے جو دھرنے کی بجائے اب یہ احتجاج شروع کر دیا ہے کہ شہروں کو بند کرنا ہے, جو کہ آج تو تقریباً اگر آپ کہیں تو چلیں ایک جان ضائع ہوئی, لیکن لوگوں کو یہی خطرہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح کا تناؤ اور کشیدگی جاری رہی تو صورتحال مزید بھی بگڑ سکتی ہے. ابھی میں اپنے ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا تو پی ٹی آئی کے جو کراچی میں لوگ ہیں اور پشاور میں ہیں وہاں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے اور آج شام وہ وہاں پر بھی احتجاج کر رہے ہیں فیصل آباد میں جو کچھ ہوا ہے پولیس نے یا حکومت نے جس طرح سے انہیں آڑے ہاتھ لیا ہے ان کے ساتھیوں کو.
تو ہارون رشید, حکومت اور تحریک انصاف دونوں ہی کہتے رہے کہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں مگر نہ تو احتجاج ختم ہو رہا ہے نہ حکومت جھک کر پہل کرتی دکھائی رہی ہے, تو اب طاقت کا ان سے کار فرما نظر آتا ہے, تو کیا سمجھا جائے؟ آج کے تشدد کے بعد بات چیت تمام ہوئی, راستے بند ہوئے یا اب بھی بات چیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟
دیکھیں دونوں فریق جو ہیں اگر آپ ان سے یہ براہ راست سوال کریں تو دونوں یہی کہیں گے کہ دروازے کھلے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دروازے میں کوئی داخل نہیں ہو رہا. دونوں جو ہیں وہ بظاہر تو میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سنجیدگی سے مذاکرات کے لیے دونوں فریق مجھے لگ رہا ہے کہ تیار نہیں ہیں. دونوں سمجھتے ہیں کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ دباؤ کے ذریعے سٹریٹ پاور کے ذریعے حکومت کو گھٹنے ٹکوا دیں گے اور ان سے اپنی چیز منوا لیں گے. دوسری طرف حکومت کا جو میں نے کہا کہ سمجھتی ہے عمران خان کی جو احتجاجی تحریک ہے اس میں سے ہوا نکل گئی ہے اور کافی وہ اب کمزور ہو گئی ہے. لیکن جو اگر آپ کو یاد ہو اگست میں جب یہ احتجاج شروع ہو رہا تھا تو اس وقت بھی جو 6 مطالبات پی ٹی آئی نے رکھے تھے حکومت اور ان دونوں کا کہنا تھا کہ اس میں سے 5-5.5 جو ہیں وہ تقریباً مان لیے گئے ہیں. ایک استعفے پر مسئلہ اٹکا ہوا تھا. اب عمران خان نے استعفے سے بھی اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے کر لیا اور وہ کہتے ہیں اب استعفیٰ نہیں چاہیے, بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ انتخابات کا آڈٹ کیسے ہوگا پچھلے سال کے. اب وہ اگر دونوں سے نہیں ہو پا رہا تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کسی مذاکرات کے ذریعے اس چیز کو حل کرنے میں دونوں سنجیدہ نہیں ہیں. دونوں چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے سٹریٹ پاور یا سٹریٹ کے ذریعے اس کو حل کیا جا سکے, جس کے کافی آگے چل کر خطرناک نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں.
ہارون رشید بہت بہت شکریہ. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابی ریلی کے دوران پاکستان مخالف لہجے سے اعتراض کیا اور اپنی تقریر کو مقامی مسائل تک محدود رکھا. مسٹر مودی متعدد بار جموں اور لداخ کے علاقوں کا دورہ کر چکے ہیں لیکن سری نگر میں یہ ان کی پہلی ریلی تھی. مسلح تشدد میں حالیہ اضافے کے بعد بھارتی میڈیا نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ بھارتی وزیر اعظم سری نگر کی ریلی کے دوران پاکستان کی مبینہ جارحیت کا جواب دیں گے. ان کی آمد کے خلاف کشمیر میں ہڑتال کی گئی اور سیکیورٹی کی پابندیوں کی وجہ سے عام زندگی متاثر رہی. احوال کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
سری نگر پہنچتے ہی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھارتی فوج کی 15ویں کور کے ہیڈ کوارٹر گئے, جہاں انہوں نے جمعے کے روز مسلح حملے میں مارے گئے 8 فوجیوں کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی. کور ہیڈ کوارٹر کے بالکل قریب ہی واقع شیر کشمیر اسٹیڈیم میں سجائے گئے اسٹیج پر جب مسٹر مودی کشمیر کے روایتی لباس فرن پہنے ہوئے نمودار ہوئے تو ان کا لہجہ نہایت محتاط تھا. بھارتی میڈیا کی توقعات کے برعکس مسٹر مودی نے نہ مسلح حملوں کا ذکر کیا اور نہ پاکستان پر کوئی الزام عائد کیا. بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیر کے قدرتی وسائل کا فائدہ یہاں کے کچھ خاندانوں کو ملتا رہا ہے اور اگر بی جے پی کو حکومت بنانے کا موقع ملا تو کشمیریوں کے وسائل کشمیریوں کے ہی کام آئیں گے.
مجھے آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے
سخت سردی اور کھانے پینے کی عدم سہولت کے بیچ سینکڑوں لوگ مسٹر مودی کا انتظار کر رہے تھے. ان میں سے بعض کے تاثرات یوں تھے.
ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں, چلو ہمیں مطلب ہم آج تک ہمارے ساتھ مسلمان تھے, وہ ہم بے مطلب حکومت کرتے تھے مگر ان لوگوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا.
جتنے بھی پچھلے بار پردھان منتری یہاں آئے ہیں انہوں نے اچھا پیغام دیا ہے پاکستان کو کہ بات چیت کیجیے بات چیت. یہی امید لے کر آئے ہیں کہ ہم شانتی سے رہنا چاہتے ہیں, کوئی وائلنس نہیں چاہیے ہمیں. ہم بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھی بات چیت کرنے کی سواگت کریں گے, ہم بھی اس کے ساتھ ہیں کیونکہ جو پاکستان ہندوستان بیچ میں ٹکراؤ ہوتا ہے عام کشمیری پیسا جاتا ہے.
ریلی میں حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے والے متعدد لوگ بھی شامل تھے. ان کا کہنا تھا کہ مقامی انتظامیہ کی سرد مہری نے انہیں بی جے پی کے قریب لایا ہے.
ہم یہاں اس لیے آئے ہیں ان کے پاس کیونکہ ہم نے جتنی نے اتنی کوشش کی ہم سب کے پاس گئے ہیں یہاں پہ, مطلب اپنے مطلب پریشانی کی وجہ سے.
اب میں اس کو بولوں گی یہی کہ کشمیر کے لوگوں کا ہیلپ کرو کیونکہ کشمیر فلڈ کی وجہ سے ختم ہو گیا. جن کے گھروں میں اس وقت کچھ بھی نہیں, جاتے ہیں پٹواری سے ملنے کے لیے, وہ رکھتے ہیں سوئچ آف, ان کے الگ موبائل نمبر ہوتے ہیں.
گزشتہ چند روز کے دوران اخبارات میں اشتہارات اور بھارتی ٹی وی چینلوں پر نریندر مودی کی ریلی کو دی ریلی آف دی ریلیز بھی بتایا گیا, اور یہ قیاس کیا گیا کہ لوگوں کا اجتماع یہاں کی مقامی سیاست کے لیے ایک چیلنج ہوگا. لیکن بالآخر ریلی میں 10,000 سے بھی کم لوگ تھے. یہاں تک کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی نے جموں سے 2 ریل گاڑیوں میں اپنے حمایتیوں کو کشمیر پہنچایا. ایسے میں بی جے پی کی اس انتخابی ریلی کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے پوچھا صحافی اور تجزیہ نگار فہد شاہ سے.
اتنے سیکیورٹی ریسٹرکشنز ہے, سیپریٹسٹ کی کوئی موومنٹ ہے نہیں, جو بھی کسی کا بھی کوئی جو ان کا خطرہ لگا یا کچھ ایسا, جو بھی یوتھ ہے ان کو اریسٹ کیا گیا, قریب ہزاروں ہزار کے قریب یوتھ جو ہے اریسٹڈ ہے. تو اس میں اس ماحول میں ریلی کرنا, اس ایک سیف سیکیور جگہ پہ جو شیر کشمیر اسٹیڈیم ہے, پھر بھی اس حد تک لوگ نہ آنا, یا اس حد تک لوگ جس کچھ ہزار ہی لوگ وہاں پہ تھے, 5-7 ہزار, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس حد تک کامیاب ہو پائی بی جے پی کے لیے.
دنیزنا حریت کانفرنس گاف کے رہنما سعید علی گیلانی کی کال پر آج وادی بھر میں نریندر مودی کی آمد کے خلاف ہڑتال رہی, اور سخت ناکہ بندی اور سیکیورٹی پابندیوں کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا. واضح رہے کشمیر کی 87 رکنی اسمبلی کے لیے 25 نومبر سے مرحلہ وار انتخابات ہو رہے ہیں. 2 مراحل ہو چکے ہیں, اور تیسرے مرحلے کے تحت کل وادی کے 3 اضلاع میں 15 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوگی. مسلح تشدد میں حالیہ اضافے کے بعد سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں وزیر اعظم مودی کی آمد کے بعد آئیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں. وہاں صوبہ بلوچستان میں دھماکہ خیز مواد سے ریلوے ٹریک کو اڑایا گیا, جبکہ ضلع نصیر آباد سے تبلیغی جماعت کے 3 اراکین کو اغوا کیا گیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ریلوے ٹریک کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کا واقعہ سبی کے قریب پیش آیا. مقامی انتظامیہ کے مطابق نامعلوم افراد نے پیرک کے علاقے میں ریلوے لائن کے ساتھ دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا. یہ دھماکہ خیز مواد کوئٹہ سے راولپنڈی جانے والی نواب بگٹی ایکسپریس کے گزرنے کے تھوڑی دیر بعد پٹ گیا. اس واقعے میں مسافر ٹرین تو بچ گئی, لیکن دھماکہ خیز مواد پٹنے سے لائن کا 3 فٹ حصہ اڑ گیا. بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد کوئٹہ اور جکم آباد کے درمیان ریلوے لائن کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کرنے کے علاوہ مسافر ٹرینوں پر حملوں کے بھی واقعات پیش آتے رہے ہیں. تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کے اغوا کا واقعہ ضلع نصیر آباد کے علاقے چتر میں پیش آیا. مقامی انتظامیہ کے مطابق اس علاقے میں ایک تبلیغی جماعت آئی تھی, جس کے 3 ارکان کو نامعلوم مسلح افراد اغوا کر کے لے گئے. اغوا ہونے والے افراد کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے سے بتایا جاتا ہے. ان افراد کو اغوا کرنے کی ذمہ داری تال کسی نے قبول نہیں کی ہے, اور نہ ہی ان کے اغوا کے محرکات معلوم ہو سکے. ادھر ایران سے متصل ضلع کیچ میں ایک حملے میں فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار ہلاک ہوا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے حملہ مند میں ایک چیک پوسٹ پر کیا. دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے ضلع گوادر کے علاقے گرینک میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے, لیکن سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بھارت میں ایک مخصوص قسم کی ٹیکسی کے اوپر پابندی عائد ہوئی ہے. اس ٹیکسی کے ڈرائیور نے ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی, کھلے لفظوں میں کہی ہے کہ انہیں ریپ کیا گیا. اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس کی تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
بس گینگ ریپ کیس کے 2 سال بعد دلی کی سڑکوں پر پھر غصہ ہے. لڑکی دلی کے قریب گڑگاؤں میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتی ہے. جمعے کی رات وہ آفس سے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں گئی تھی, لیکن گھر لوٹنے کے لیے اس نے جو ٹیکسی بلائی مبینہ طور پر اسی کے ڈرائیور کی حوث کا شکار بن گئی. حزب اختلاف کی جماعتوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا الزام ہے کہ خواتین کی سیکیورٹی کے لیے حکومت نے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے ہیں.
کئی سارے قدم جو اٹھانے چاہیے تھے مہیلاؤں کی سرکشا کے لیے, خاص طور سے دیش کی راجدھانی کے اندر. اس کے بارے میں جب ہم اس پارلیمنٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں, تب بھی کئی ساری سفارش سرکار کو پیش کیا تھا, صدن کو پیش کیا تھا. اس کے اوپر سرکار کو کاروائی کرنے کی ضرورت تھی, لیکن وہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک ہوا نہیں.
عدالت نے ٹیکسی ڈرائیور کو 3 دن کے لیے پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے, اور فورنسکس کے ماہرین ٹیکسی کا معائنہ کر رہے ہیں. اوبر نام کی اس غیر ملکی ٹیکسی سروس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے, جس کے موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے یہ ٹیکسی بک کی گئی تھی. 16 دسمبر 2012 کو کچھ اسی انداز میں ایک لڑکی کو چلتی ہوئی بس میں اجتماعی ریپ کا شکار بنایا گیا تھا۔ بعد میں لڑکی نے ہسپتال میں دم توڑ دیا تھا۔ مظاہرین کے دباؤ میں حکومت نے ایک نیا سخت قانون وضع کیا تھا، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ ملک میں خواتین کی سیکیورٹی کی صورتحال میں کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اب ذکر کچھ فلپائن کے مشرقی اور مرکزی علاقوں کا۔ وہاں پناہ لینے والے افراد نے طوفان گزر جانے کے بعد اپنے گھروں کو جانا شروع کیا ہے۔ اس طوفان کی وجہ سے اب تک 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ فلپائن کے حکام کہتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے انخلا کے منصوبوں کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد کم رہی، ورنہ یہ خدشہ تھا کہ یہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
فلپائن میں ہیگیوپیڈ نامی طوفان کی وجہ سے اب تک 21 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ان میں سے اکثر افراد صوبہ سمر میں سیلاب کے پانیوں میں ڈوب کر ہلاک ہوئے۔ یہ صوبہ فلپائن کا وہ سب سے پہلا حصہ تھا جسے طوفان نے متاثر کیا تھا۔ طوفان آنے سے پہلے ہی ساحلی علاقوں سے سینکڑوں ہزاروں افراد نے دوسرے علاقوں کی جانب تیزی سے نقل مکانی شروع کر دی تھی۔ سرکاری حکام اور امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ ان کے انخلا کے منصوبوں کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد گھٹانے میں بہت مدد ملی۔ دوسری جانب پناہ گزینوں کا بھی کہنا ہے کہ ساحلی علاقوں سے نکل کر انہوں نے خود کو محفوظ محسوس کیا۔ ایسی ہی ایک پناہ گزین خاتون نے بی بی سی کو بتایا،
ہمارے گھر سمندر کے قریب ہیں اور ہمارے گھروں کی چھتیں یقیناً بہہ گئی ہوں گی۔ ہم ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے ہم یہاں پناہ گزین سینٹر آئے ہیں۔
ساحلی علاقوں سے نکل کر دیگر صوبوں کی جانب جانے کے علاوہ لوگ دارالحکومت منیلا بھی پہنچے۔ وہاں ایک اسکول میں پناہ لینے والی خاتون نے بتایا،
ہم یہاں محفوظ ہیں، اگر ہم ساحلی پٹی کے قریب رہتے تو شاید پانی چڑھ جاتا، ہم مر جاتے اگر ایسا ہوتا۔
صوبہ ٹیکلوبان کے میئر الفریڈ رومو آلدیس کا کہنا ہے کہ پہلے سے کی جانے والی تیاریاں کافی مددگار ثابت ہوئیں۔
شہری علاقہ ہونے کی وجہ سے ہماری عام آبادی کے مقابلے میں 300% مزید لوگ یہاں پناہ لینے آئے۔ ایسے میں ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم عام تعطیل کا اعلان کریں، اور جب تک یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کو چلے نہیں جاتے، یہاں کچھ عرصے کے لیے کام کاج اور اسکول بند کر دیں۔ اس طرح ان لوگوں کے لیے منظم طریقے سے انتظامات کیے جا سکے اور لوگوں کو واپس بھیجنے میں بھی مدد ملی۔ یہ سب بہت اچھے طریقے سے ہو گیا تو میں بہت خوش ہوں۔ یہ سب تمام امدادی اداروں اور خصوصاً لوگوں کی تعاون کی بدولت ممکن ہوا۔
نیڈ آل نے فلپائن میں سیو دا چلڈرن کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ملک نے گزشتہ برس آنے والے طوفان ہائیان سے کافی کچھ سیکھا ہے، جس میں 7,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
اس دفعہ لوگوں میں ہنگامی حالت کا زیادہ احساس پایا جاتا ہے، خاص طور پر ٹیکلوبان شہر میں، جہاں کی آدھی سے زیادہ آبادی پناہ گزین مراکز میں منتقل ہو گئی ہے۔ دیگر جگہوں پر ہم نے آخری موقع تک بھاگ دوڑ دیکھی۔ سیو دی چلڈرن سے درخواستیں کی گئیں کہ انہیں ان کے علاقے سے نکالنے کے لیے ٹرکس لائے جائیں اور انہیں پناہ گزین سینٹرز تک پہنچنے میں مدد دی جائے۔
ہیگیوپیڈ طوفان سے پہلے تیز ہوائیں چلیں اور بارشیں ہوئیں۔ طوفان اور سیلاب کی وجہ سے بہت سے گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور بجلی کی ترسیل متاثر ہے۔ یہ طوفان اب دارالحکومت منیلا کی جانب بڑھ رہا ہے، تاہم اب اس کا زور ٹوٹ چکا ہے اور اس کی شدت میں کمی آئی ہے۔ متاثرین کی مدد کے لیے سرکاری اہلکاروں سمیت امدادی اداروں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ساحلی علاقوں سے نکل کر محفوظ علاقوں میں پناہ لینے والے شہریوں نے آہستہ آہستہ واپس اپنے گھروں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا۔ گردے کی تکلیف بہت بری تکلیف ہوتی ہے۔ جنہیں گردے کی تکلیف ہو یا گردے میں پتھری آ جائے تو اس کے بعد جو ان پر بیتتی ہے وہ بہت بری بیتتی ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگوں کے علاج کے لیے کیا سہولتیں ہیں اور ایسے لوگوں پر اب تک کیا بیت رہی ہے، اس کی تفصیل کے ساتھ عمبر شمسی۔
ڈاکٹر خالد فاروق کے لیے یہ معمول کا کام ہے۔ انہیں کئی سالوں سے جراحی کے روایتی طریقے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا بھر میں اس قسم کے آپریشنز کے لیے مشینوں سے مدد لی جا رہی ہے، ڈاکٹر خالد پتھری نکالنے کے لیے چیرا لگانے پر مجبور ہیں۔
جسم سے پتھری نکالنے والی اس قسم کی چیرے والی سرجریز پاکستان میں بہت عام ہے، لیکن اس کے ساتھ کافی مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مریض کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ انفیکشن بھی بہت ممکن ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ بحالی میں بھی وقت لگتا ہے۔
راولپنڈی کے ہارٹ انٹرنیشنل ہاسپٹل کے شعبہ یورولوجی کے سربراہ ڈاکٹر خالد کا کہنا ہے کہ ہر 7 میں سے 1 پاکستانی کو پتھری کی بیماری ہوتی ہے۔
سٹونز کے لیے منیملی انویسیو سرجیکل پروسیجرز ہیں، ان میں جو اکوپمنٹ چاہیے اس وقت پاکستان میں نہیں بن رہا، تو وہ اکوپمنٹ اکثر اسپتالوں میں باہر سے ہی منگایا گیا ہے، اٹ از ایکسپینسو، بہت مہنگا ہے، اور پھر اگر اس کا کوئی کمپوننٹ خراب ہو جائے تو وہ سارے کا سارا اکوپمنٹ بیکار پڑا رہتا ہے، اور پھر ہر ہاسپٹل یہ اکوپمنٹ افورڈ نہیں کرتا، اور اگر یہ اکوپمنٹ لایا جاتا ہے تو پھر یہ آگے جو اس کی کاسٹ ہے وہ پیشنٹ کو ٹرانسفر ہوتی ہے۔
اسی مسئلے کے حل کے لیے ڈاکٹر خالد کا میڈیکل کالج اور انجینئرنگ طلبہ مل کر پاکستان میں پہلی بار ایسی مشین بنا رہے ہیں جو پتھری کو ہوا کے دباؤ سے جسم میں بغیر چیرے کے توڑتی ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے انجینئرنگ طلبہ آمنہ فاروق، منوج کمار اور اسامہ اسلم انصاری نے بتایا
کیا ضرورت پڑی ایسے آلہ بنانے کی۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق ہمارے ملک میں ابھی اس وقت 270 لاکھ یورینری سٹون پیشنٹس ہیں جو اس ڈیزیز سے افیکٹ ہو رہے ہیں، یہی نہیں 80% ان میں سے وہ ہیں جن کو چیرا دے کے پتھری نکالی جاتی ہے، جس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو نشان پڑ جاتے ہیں اسکارس کے، پھر انفیکشن ڈیولپ ہونے کا بھی رسک ہوتا ہے اور یہ مہنگا بھی ہوتا ہے۔
ایکچولی ہمیں ہاسپٹل فاؤنڈیشن، یونیورسٹی میڈیکل کالج اور ہرس انٹرنیشنل ہاسپٹل نے اپروچ کیا تھا کہ آپ یہ ڈیزائن بنائیں، اور ہم یہ پاکستان کا پہلا لیتھو ٹرپر بنانے جا رہے ہیں۔
ہم صرف پاکستان کا پہلا سستا ترین لیتھو ٹرپر بنانے نہیں جا رہے، بلکہ اس کے اندر ایڈیشنز بھی کریں گے۔ ہم نے یورولوجسٹ سے پوچھا کہ ان کے اندر وہ کیا ایڈیشنز کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہ ٹچ اسکرین انٹرفیس کر سکتے ہیں جس سے انہیں آسانی ہو، اسمارٹ فون کا ایرا ہے تو ہم اسمارٹ فون کی طرح ایک ٹچ اسکرین امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم مینٹیننس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جو سوئٹزرلینڈ اور انڈیا کے اکوپمنٹ آتے ہیں ان کی یہاں مینٹیننس نہیں ہوتی، تو کیونکہ یہ پاکستان میں فیسلٹی ہوگی تو یہیں پہ لیتھو ٹرپر آپ کا مینٹین بھی ہوگا۔
فی الحال پاکستانی ڈاکٹروں کو درآمد شدہ مشینوں سے کام لینا پڑ رہا ہے کیونکہ پاکستانی آلہ تیاری کے عمل میں ہے۔ پاکستان میں تو اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کے انجینئرز دیگر ممالک میں بھی اسے فروخت کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ امبر شمسی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
آخر میں ذکر ایک ایسے شخص کا جس نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے دان دی۔ برے صغیر کے سینئر کمیونسٹ رہنما کامریڈ سوبھگیان چندانی انتقال کر گئے، ان کی عمر 95 سال تھی۔ انہوں نے زندگی غریب اور محروم طبقات کے حقوق کے لیے لڑتے اور جاگیرداروں سے سرمایہ داروں اور آمریت کو للکارتے گزاری۔ ان کی زندگی پر نظر کے ساتھ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن۔
کامریڈ سوبھگیان چندانی گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے، وہ لڑکانہ آ گئے تھے جہاں آج صبح ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ کلپنا دیوی بتاتی ہیں،
وہاں پہ کافی وہ بہتر ہو گئے، آج صبح اچانک بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، اچانک کولیپس ہو گئے بیٹھے بیٹھے۔ جب تک ہم ان کو لے جاتے، کیولٹی لے جاتے، تو بس تب تک وہ نہیں رہے۔
کلپنا کامریڈ شوبھو کی بیوہ بہو ہیں، کامریڈ کی زندگی پر نظر ڈالتی ہیں۔
بس بابا کی ایک اسٹرگل تھی 1920 سے، ان کی شروعات کی تعلیم تو اپنے گاؤں میں انہوں نے کمپلیٹ کی، اس کے بعد وہ لاڑکانہ آئے، لاڑکانہ سے پھر میٹرک کے بعد وہ کراچی چلے گئے پڑھنے کے لیے، 2 سال وہاں پڑھے، پھر وہ شانتی نکیتن چلے گئے، اور جب وہاں سے آئے تو اس دوران وہ کمیونزم کا ان کو بہت تھا، تو اس حوالے سے جیل بھی گئے، اس کے بعد انہوں نے لا کی تعلیم کی، اور بابا چکر جیل کراچی جیل میں رہے۔ ابھی بابا کی تقریباً مہینہ پہلے کافی طبیعت خراب تھی، سندھ گورنمنٹ نے ان کا علاج کروایا، اور بابا کو آغا خان نے تقریباً 20 دن تک رکھا۔
کامریڈ کے انتقال پر ان کے خاندان والے تو غم زدہ ہی ہیں، لیکن ان کے نظریاتی ساتھیوں اور حلقے کے لوگوں کو ان کے انتقال پر شدید دکھ ہوا ہے۔ اپنے زمانے کی طلبہ کی مشہور نظریاتی تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے سربراہ رہنے والے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانیوں میں شمار کیے جانے والے معراج محمد خان نے جب اطلاع سنی تو وہ دکھ ہی ہو گئے۔
وہ ایک بڑے انسان تھے، انہوں نے نہ صرف اس ملک کی قومی آزادی کے تحفظ، اس ملک کی کچلی ہوئی قومیتوں کے حقوق، اس ملک کے محنت کشوں کے حقوق کے لیے ایک طویل جد و جہد کی، اور ان کا نام ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔
حیدرآباد سے یہ رپورٹ صحافی علی حسن نے بھیجی تھی۔ اسی کے ساتھ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر زیاد ظفر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، اور لندن سے کارلا وین دی کیمپ۔ آج جتنی تکنیکی خرابیاں ہوئیں اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ضرور سن لیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی۔
انٹرنیٹ پر شائع ہونے والی ایک ویڈیو میں لال مسجد اسلام آباد سے ملحقہ جامعہ حفصہ کی بعض طالبات کو شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ لاہور کے الیکشن ٹریبیونل نے عمران خان کی درخواست پر قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے حلقہ انتخاب میں ڈالے جانے والے ووٹوں کے تھیلے کھول کر ان کی تصدیق کا حکم دیا ہے۔ کابل میں آج افغانستان میں نیٹو کے جنگی مشن کے باضابطہ خاتمے کی تقریب ہوئی۔ برصغیر کے سینئر کمیونسٹ رہنما کامریڈ سوبھو گیان چندانی لاڑکانہ میں انتقال کر گئے ہیں، عمر 95 برس تھی۔ آخری رسومات کل ادا کی جائیں گی۔ جنوبی افریقہ کے ایک جج نے برطانوی تاجر شیرین دیوانی کے خلاف ان کی بیوی کے قتل کا مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا مال بردار بحری جہاز چین سے یورپ کے لیے اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔